حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد، الصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، تصور موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے آج ہم اپنی چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی 154 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قتل کیے گئے ان کے لیے لفظ موت استعمال مت کرو، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ حتیٰ ان کے بارے میں گمان موت بھی نہ کرو، تصور موت بھی نہ کرو، بل احیا بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اس مقام پہ فرمایا ولاک اللہ تشعرون، ان کی حیات ثابت ہے، تمہارے شعور کا مسئلہ ہے۔ کل انشاءاللہ اگر اس مقام تک پہنچا تو عرض کروں گا کہ کس طرح سے حیات، بعض حیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان درک نہیں کر پاتا، پھر کیا منزل ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کے خدمت میں۔ اور سورہ آل عمران میں کیا فرمایا، عند ربہم یرزقون، بل احیا زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے۔ عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت کی ایک تعریف، تعریف کیا ہے، قوت کا زائل ہو جانا، کسی شے سے اس کی قوت کمالیہ کا زائل ہو جانا موت ہے۔ اور عرض کیا کہ مخلوقات کے اعتبار سے موت امراض کا حصہ ہے۔ اب یہ جو مرض کے عنوان سے موت آتی ہے، یہ کہاں آتی ہے، یہ کون سی موت ہوتی ہے، قوت کے زوال کے اعتبار سے، کلرز کیا تھا کہ جب قوت کے زوال کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو ہر شے کی جو قوت کمالیہ ہے اس کے اعتبار سے اس کی موت میں فرق آتا چلا جائے گا. زمین کی قوت کمالیہ زرخیزی ہے، اگر یہ زرخیزی زائل ہو جائے تو کہیں گے ماتت الارض، زمین مر گئی. تو پھر اب نو کے اعتبار سے دیکھیے، جو شے ہوگی اس شے کا جو بھی کمال ہے، وہ جو اس کی صفت کمالیہ ہے جس کی وجہ سے اسے کمال حاصل ہے. دیکھیے زمین کو کئی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے نا، زمین زمین ہی ہے، اگر کھیتی باڑی کی ہو تو اس کا کمال زرخیزی ہے، زمین زمین ہی ہے لیکن اگر اس کا کمال کنواں ہے تو پھر اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. زمین زمین ہے لیکن اگر اس کا کمال تیل کا کنواں ہو تو اسے اس اعتبار سے دیکھ، بس ہر شے کو اس کی صفت کمال کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور اس قوت کمالیہ کا زائل ہو جانا اس شے کی موت کہلاتا ہے. اب انسان کے بارے میں عرض کیا کہ انسان بدن اس کا مادہ ہے، مادی بدن ہے، اس مادی بدن سے روح نے جب اتصال پیدا کیا تو اب اس کے پاس ایک روح بھی ہے، اور جہاں یہ بدن اور اس روح نے آپس میں ایک دوسرے سے اتصال پیدا کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس. بس انسان کے پاس تھیں تین چیزیں، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا نفس ہے، ایک اس کا بدن ہے. کل بھی اشارہ کیا تھا کہ بدن کے اپنے کمالات ہیں، نفس کے اپنے کمالات ہیں، روح کے اپنے کمالات ہیں. بدن کے کمالات جتنے بھی ادھر ہمارے، دیکھیے اب ہم کہتے ہیں حواس خمسہ، کیا یہی بدن جس نے جس مٹیریل سے میں بنا ہوں اسی مٹیریل سے آپ کوئی انسان اور بنا دیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ زندہ میری بغل میں کوئی مردہ بیٹھا ہو تو میرے بدن اور اس کے بدن میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے آپ حواس خمسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں رکھتا. تو بدن مادے کا کمال کیا ہوا؟ حواس خمسہ کا رکھنا. جہاں یہ حواس خمسہ ختم ہو گئے وہاں بدن مردہ ہو جاتا ہے، وہاں بدن مردہ ہو جائے گا. نفس کا کمال کیا ہے؟ نفس کی قوتیں کیا ہیں؟ نفس کی قوتیں دو قوتوں میں علماء نے اس کو خلاصہ کیا، آگے چل کے ذرا تفصیل اور بیان کروں گا، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ. تو اگر نفس سے ان قوتوں کو زائل کر دیا جائے نفس مر جاتا ہے. نفس مرتا ہے تو روح زندہ ہونا شروع ہوتی ہے، نفس مرتا ہے تو روح زندہ ہونا شروع ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدن پر جو روح کا تسلط ہے وہ نفس کے ذریعے سے ہے، اور انسان کے لیے جو زیادہ محسوس ہے وہ نفس ہے، اور انسان جو زیادہ تر جس پر غلبہ ہے وہ نفس کے قوا ہیں. نفس کے قوا جتنے ضعیف ہوتے ہیں روح کی قوتیں اتنی مستحکم ہوتی چلی جاتی ہیں، اتنی قوی ہوتی چلی جاتی ہیں. اب خود روح کا کمال کیا ہے؟ روح کا کمال، چونکہ روح کس سے متعلق ہے؟ روح سے متعلق کیا چیز ہے؟ عقل. عقل کس سے متعلق ہے؟ ہماری روح سے ہے. تو روح کا کمال علم ہے، روح کا کمال طلب حق ہے، روح کا کمال عرفان ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیے، موت جب طاری ہوتی ہے تو موت مرض ہے. اب بعض ہمارے ہاں جب مریض جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ اس کے سمٹمز کو چیک کرتے ہیں، جو سمٹمز نظر آئے اس سمٹمز کے اعتبار سے اسے دوا دی جاتی ہے. جب سمٹمز نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خاص علامتیں ہیں فلاں مرض کی. اسی جب ہر مرض کی علامت ہے تو مرض موت کی بھی علامت ہونی چاہیے. وہ علامتیں ہی ہمیں بتلائیں گی کہ شے زندہ ہے یا مر چکی ہے. خود موت کی اپنی علامتیں ہیں. کیا علامتیں ہیں؟ کیا آثار ہیں موت کے؟ موت کا پہلا اثر، اب وہ بزرگان اور وہ افراد کے جن کو یہ سعادت حاصل، دیکھیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں خاص طور پر، یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے مومن کو غسل دیا ہو، غسل میت دیا ہو. 40 مومنوں کو غسل میت دینے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کو بھی سمجھیے کیوں. اس لیے کہ فرمایا موت کی یاد موت کو یاد کرنا دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک شے ہے جو آدمی اس سلسلے میں رہتا ہے اور مختلف افراد کے مومنین کے جنازوں کو دھلاتا ہے، نہلاتا ہے، غسل و کفن کرتا ہے، چونکہ موت کو نزدیک سے دیکھتا ہے، اس کے آثار اس پر سے ظاہر ہوتے ہیں، معمولاً ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ موت کو یاد رکھو، موت کی یاد دلوں کی حیات کا باعث ہے، قلوب کی حیات کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن کے لیے قبرستان ضرور جایا کرو۔ زیارت قبور ان اشیاء میں سے ہے کہ جو نہ صرف انسان کے گناہوں کو کم کرتی ہے، موت کی یاد کو اس کے اندر زیادہ کرتی ہے، اس کے قلوب اور ایمان کو احیا کرتی ہے، اس کے علاوہ خود زیارت قبور صلہ رحمی میں سے ایک صلہ ہے۔ صلہ رحمی میں سے ایک صلہ ہے، تفصیل آگے عرض کروں گا۔ ابھی صلہ رحمی کے متعلق بھی ایک دو باتیں آپ سے خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیے، بلکہ ابھی عرض کر دیتا ہوں، ایک موت، یہ جو ہم موت کا ذکر کر رہے ہیں ابھی اسی کی تقسیمات آئیں گی، میں انہی کی تقسیمات کی ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ دو طرح کی موت، وہ جو موت عام طور پر جسے ہم موت کہتے ہیں، جو انسان پر عادی ہوتی ہے، اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت معین و مقدر ہے، معین ہے اور مقدر ہے، اسی کے لیے قرآن میں لفظ قضا استعمال ہوا ہے۔ قضا اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو قاضی دے چکا ہوتا ہے، یعنی فیصلہ ہوئی، جس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہو اسے قضا کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے وہ موت جس کا فیصلہ ہو چکا ہو اسے قضا کہتے ہیں، وہ معین موت ہے۔ یہ جو موت ہے اس میں تاخیر ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک اور موت ہے کہ جو غیر معین ہے، وہ معین نہیں ہے۔ اسی موت کو بعض جگہوں پہ قدر سے تعمیر کیا گیا ہے، بعض جگہوں پہ قدر سے اس کو بیان کیا گیا، لفظ قدر استعمال ہوا اسی موت کے لیے۔ یہ معین نہیں ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن بہت سارے افراد کو یہ بات پتہ چلے گی، اور بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو اپنی معین موت سے پہلے مر گئے ہوں گے، اپنی معین موت سے پہلے مر گئے ہوں گے۔ اور فرمایا وہ چیزیں کہ جو انسان کی عمر کو کوتاہ کر دیتی، یعنی چھوٹا کر دیتی ہیں، اور انسان جلدی مر جاتا ہے، ان میں سے ایک قطع رحم ہے۔ قطع رحمی جلدی مار دیتی ہے انسان کو، نہ صرف انسان کو مارتی ہے بلکہ ملتوں اور قوموں کو بھی مار دیتی ہے۔ رحم ماں کے رحم سے ہے، ارحام وہ جو خونی رشتہ دار ہوں، خونی رشتہ داروں سے ارتباط رکھنا۔ اب یہ کس نوع کا ارتباط ہے؟ کیا حتماً ان کے گھر جائیں؟ کیا حتماً ان کو دعوت پر بلائیں؟ کیا ضروری ہے ان کو تحفہ دیں؟ نہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن کم از کم کیا کا کم از کم یہ ہے کہ اگر مستقیماً ان کی خبر گیری نہیں کر سکتے، غیر مستقیم طریقے سے ان کی خبر گیری کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے چچا پر کیا گزر رہی ہے، میری خالہ کے کیا احوال ہیں، میرے پھوپا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ کی طرف سے کوئی بات ایسی نہ ہو کہ وہ آپ کی طرف رجوع نہ کر سکیں۔ پہلی بات، آپ نے خبر رکھنی ہے، چاہے مستقیم غیر مستقیم۔ دوسری بات، آپ کی طرف سے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، آپ کی جانب سے کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ وہ اگر چاہیں تو آپ سے ارتباط نہ کر سکیں، آپ ایسے نہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ تو اس طرح کے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا عمل ہے۔ آپ کی طرف سے یہ دو چیزیں باقی رہنی چاہیے، اسے کہتے ہیں صلہ رحم۔ جو انسان اس کی بھی رعایت نہ کرے، مہینہ، دو مہینہ، تین مہینے میں نہ فون کرے، نہ غیر مستقیم طور پہ خبر لے، تو گویا اس نے قطع رحم کیا، اور جس نے قطع رحم کیا اس نے اپنی عمر کی تار کو خود ہی کاٹ دیا۔ قطع رحم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ قطع رحم کرنے سے عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، خدا عمر کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور صلہ رحم کرنے سے اللہ عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے اور فوائد ہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیلیں نرس کروں گا۔ قطع رحم اور صلہ رحم ایک طولانی موضوع ہے جس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے۔
اجداد محترم، انہی صلہ رحموں میں سے ایک صلہ رحم کیا ہے؟ اپنے اجداد کی قبور کی زیارت کرنا. خود زیارت قبور ایک موضوع ہے، اس کے اوپر ایک مباحث ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع اور محل ہوا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن قبور کی زیارت کرنا کیا ہے؟ صلہ رحم میں سے ہے. جائیں اور اپنے اجداد کی قبور کی زیارت ضرور کیا کریں. اجدان محترم، یہ جو موت ہے، اب ان میں سے ایک معین ہے، ایک غیر معین ہے. اسی طرح سے دوسری نشست میں یا تیسری نشست میں عرض کیا تھا کہ موت یا اختیاری ہوتی ہے یا غیر اختیاری ہوتی ہے. یہ جو موت بدن پر آتی ہے یہ غیر اختیاری ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے ایک حد تک. اب یہ جو حاشیہ لگا رہا ہوں نا ایک حد کا، یہ انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا، ابھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو بیان کرنے کے لیے مجھے ایک مفصل سلسلے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو اس مقام تک لے کر جاؤں اور بیان کر سکوں ایک حد تک. لیکن یہ جو موت بدن پر آتی ہے یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے. اختیاری موت کون سی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اثر کیا ہے موت کا؟ بات کہاں سے یہاں تک پہنچی؟ اثر کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی مومن کو غسل میت دیتے ہیں وہ بتلائیں گے. موت کے جو آثار انسان پر ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے جو یہ بند ہے نا جوڑ، یہ جوڑ کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. ان میں ابھی دیکھیں یہ کتنے محکم ہیں، ان میں فاصلہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن جو انسان مر جاتا ہے موت اس پر عارض ہو جاتی ہے، اس کے یہ بند کھل جاتے ہیں. اب بند کھلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں جتنا مرضی بھی اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑوں، جتنا بھی ڈھیلا چھوڑوں، اس کے لٹکنے کا، اس کے ڈھلکنے کا ایک خاص انداز ہے. بے ہوش انسان کا بھی ہاتھ اٹھائیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈھلکے گا. لیکن جب کسی پر موت عارض ہوتی ہے اس کے ڈھلکنے کا انداز ہاتھ کا یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. کیوں؟ اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ عرصے میت کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے سارے اجزاء پراکندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سڑنا شروع ہو جاتی ہے لاش. یہ سڑنا کیا ہے؟ اجزاء پراکندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حیات کیا کرتی ہے؟ ان اجزاء کو جمع رکھتی ہے، ان اجزاء کو جمع کر کے رکھتی ہے. پس بکھر جانا، جدا ہو جانا، مفترق ہو جانا موت کی علامت ہے. اکٹھے رہنا، جمع رہنا حیات کی علامت ہے. تو جیسے بدن کی حیات ہے ویسے ہی ملت کی حیات ہوتی ہے، ویسے ہی قوم کی حیات ہوتی ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی قوم زندہ ہے یا نہیں تو یہ دیکھو اس میں تفرقہ ہے یا نہیں. اگر تفرقہ ہے تو سمجھ لو یہ موت قوم مر چکی ہے. جو فرمایا اگر اس لیے کہ حیات کا اثر ہے، حیات کا اثر یہ ہے کہ جس میں ہوگی، جس جسم میں ہوگی، جس شے میں ہوگی اس کے اندر اتحاد ہوگا. تبھی تو آج سے کئی سو سال پہلے انگریز لکھ کے چلا گیا کیا؟ ڈیوائنڈ اینڈ رول. اس لیے کہ زندہ قوموں پر حکومت نہیں کی جا سکتی. بس قوم پہ اگر حکومت کرنی ہے پہلے اسے متفرق کر دو، پہلے اس میں تقسیم پیدا کر دو، پہلے ان کو آپس میں لڑا دو. جب یہ لڑ جائیں گے پھر ان پر حکومت کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا دشمن بھی تشیع کا دشمن بھی شیعہ، دیکھیے شیعان حیدر کرار کا دشمن بھی کیا کر رہا ہے؟ ہمارے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ماتم کے نام سے ڈالتا ہے، کبھی عزاداری کے نام سے ڈالتا ہے، کبھی ولایت کے نام سے ڈالتا ہے. یہ مختلف بہانے ہیں دشمن کے تاکہ ہماری ملت میں تفرقہ پیدا ہو جائے. یہ ان کی کوشش ہے، وہ آئمہ کی کوشش تھی. وہ جانتے تھے کہ ملتوں کی حیات اتحاد میں ہے، تو کہیں عزاداری جیسے سلسلے کو جاری کیا کہ جب بھی فرش بچھے گا ہر گروہ، ہر قشر، ہر قوم، ہر ملت کا حسینی آ کر ایک ہی فرش پر برابر بیٹھ کر بتلائے گا کہ شیعہ زندہ قوم ہے، مردہ نہیں ہے. شیعہ زندہ. اتحاد حیات. بس اگر آپ چاہتے ہیں، ابھی بھی چاہتے ہیں اگر ہم کہ ہماری قوم، یہ مسلک شیعہ، یہ قوم شیعہ زندہ ہو جائے تو اتحاد کی کوشش کیجیے، اتحاد کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ یہ موضوعات ہیں, کبھی اس پہ بھی عرض کریں گے خدمت, لیکن ابھی اس کو سمجھیں کہ اگر افتراق پیدا ہو گیا تو پھر ہماری موت حتمی ہے. لہذا افتراق سے پرہیز اور اتحاد کی کوشش کیجیے. دوسرا اثر جو موت کا ظاہر ہوتا ہے, اب پھر میں انہی برادران سے وہ تائید کریں گے کہ جب کسی مومن کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے تو مردہ میت اس کا اختیار نہیں ہوتا, جیسا چاہو اس کو جس طرف کو چاہو ڈھلکا دو, جہاں ہاتھ رکھا وہاں ہاتھ رہ جائے گا, اپنا کوئی اختیار نہیں, جس طرف کو آپ نے پلٹا پلٹ جائے گا, جیسا آپ نے موڑا مڑ جائے گا, اختیار نہیں ہوتا. بس جہاں اختیار اور ارادہ ہو حیات ہوتی ہے, جہاں ارادہ اور اختیار ختم ہو جائے وہاں حیات نہیں ہوتی. اسی کو اب آئیں دوبارہ ملت پر لائیں, جو ملتیں اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں, جن ملتوں کے فیصلے کہیں باہر ہوا کرتے ہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ملتیں زندہ نہیں ہوا کرتی. بس اگر ہم نے پھر سے اگر ہم نے اپنی قوم کو زندہ رکھنا ہے تو ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے, کسی کو باہر سے اجازت نہیں ہو کہ کوئی اور ہمارے فیصلے کرے. اختیار کا ختم ہو جانا کیا ہے؟ موت ہے. اب اسی سے یہاں تک دیکھیں کتنا سفر ہم نے طے کیا ہے ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے, یہ سارا سفر طے کیا ایک حدیث کو. کیا ہے؟ فرمایا موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے. امام فرما رہے مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے. مولا کیسے مر جائیں؟ مراد کیا ہے آپ کی؟ کیسے مر جائیں؟ کیا خودکشی کر لیں خدا نخواستہ؟ یہ تو مراد نہیں ہے, خودکشی حرام ہے. کیسے مر جائیں؟ کیسے مر جائیں؟ تو فرمایا یہاں پر ایک لفظ حذف ہے, اس کو توجہ کیجیے گا, موتو فی امرنا قبل ان تموتو, ہمارے امر میں مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یعنی کیا؟ یعنی اپنا سارا اختیار ہمیں دے دو, اپنا سارا اختیار ہمیں دے دو. یہی جو بے اختیاری کی کیفیت ہے, کیا ہے بے اختیار؟ کون ہوتا ہے؟ مردہ. یعنی کیا؟ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں مردہ بن جاؤ, ہمارے ہاتھوں میں مردہ بن جاؤ, ہمارے امر میں مردہ ہو جاؤ. یعنی کیا؟ اپنے اختیار کو ہمارے امر کے حوالے کر دو, بس چلنا تمہارا ہمارے امر سے ہو, اٹھنا بیٹھنا ہمارے امر کے مطابق ہو, تمہاری پوری زندگی ہمارے امر کے مطابق ہو, تو ہم مالک حیات ہیں. جو ہمارے امر میں مر جاتا ہے اسے ہم زندہ کر دیتے ہیں, جو ہمارے امر میں مر جاتا ہے اسے ہم زندہ کر دیتے ہیں. پس جب تموتوں کی منزل آتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے, ماتا شہیداں ایک اور نئی حیات کا مالک بن جاتا ہے. اس لیے کہ وہ توجہ فرمائیں آپ نے, کیا ہو رہا ہے؟ مقام یہ ہے کہ جب یہ کون, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے امر میں مر جانا بھی باعث زندگی بن جاتا ہے. اپنا اختیار اہل بیت کو دینا موت نہیں بلکہ زندگی ہے, عین زندگی ہے. پس موتو قبل ان تموتو, اپنے آپ کو ہمارے امر میں مار دو, ہمارے امر کے مطابق بن جاؤ, بے اختیار ہو جاؤ کہاں؟ ہمارے امر میں. اب اختیار اور ارادہ ایک بحث ہے, انشاءاللہ وہ بھی کبھی فرصت ہوئی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, کہ کہاں لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید, اندھی تقلید اور اطاعت میں کیا فرق ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے گفتگو. ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ تو مر جاؤ ہمارے امر میں, تم قبل ان تموت اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے. بس ایک اثر موت کا کیا ہوا؟ موت کا ایک اثر یہ ہوا کہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے. تیسرا اثر موت کا کیا ہے؟ ایک اور اثر, تیسرا اثر موت کا یہ ہے کہ دیکھیے یہی ہمارا بدن, یہ بدن کبھی کبھار اس پر مرض آتے ہیں, انسان ضعیف ہو جاتا ہے, بہت شدید مرض ہو تو انسان کومے میں چلا جاتا ہے, کومے میں جانے کے باوجود بھی یہ زندہ ہوتا ہے, لیکن کومے کی کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو آرٹیفیشل طور پر سانس دی جاتی ہے. دل ضعیف ہو جائے تو آرٹیفیشل طور پر اس کا دل بھی دھڑکایا جاتا ہے. لیکن ایک چیز عزیزان محترم ایسی ہے کہ جو آرٹیفیشل طور پر نہیں چلائی جا سکتی، ہوتی تمام اسٹیجز میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس اسٹیج پر آ کے سب سے اہم ہو جاتی ہے. مصنوعی طور پر سانس بھی پہنچایا جا سکتا ہے، دل بھی دھڑکایا جا سکتا ہے، لیکن مصنوعی طور پر جو ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ڈرپ، یہ مصنوعی طور پر نہیں چلائی جا سکتی. ایک اسٹیج ایسی آتی ہے جب ڈرپ چلنا بند ہو جاتی ہے. مصنوعی سانس بھی چل رہا ہے، مصنوعی دل بھی دھڑک رہا ہے، لیکن ڈرپ، جیسے ہی ڈرپ بند ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اب یہ مر گیا، یہ اب نہیں ہے زندہ، اب کوئی چیز اس کو زندہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر مادہ زندہ ہے تو طلب رزق کرتا ہے. جب تک مادہ زندہ ہے طلب رزق کرتا ہے، اگر مادہ طلب رزق بند کر دے تو اس کا مطلب مر گیا، اب یہ مادہ مردہ ہے، اب اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، طلب رزق نہ کرے. اب یہ جو طلب رزق نہ کرنا ہے، دیکھیے ہر ایک کا رزق اپنے حساب سے ہوگا. مادے کا مادی رزق ہوتا ہے، نفس کا نفسانی رزق ہوتا ہے. بس نفس کا نفسانی رزق بند کر دو گے تو نفس مر جائے گا. نفس کا نفسانی رزق بند کر دو گے، اور ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ یہ نفس اپنا رزق طلب کرنا بند کر دیتا ہے. جب نفس اپنا رزق طلب کرنا بند کر دیتا ہے تو مر جاتا ہے. مرنے کے بعد، اس نفس کے مرنے کے بعد، جس کا نفس مر جائے اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے. اب یہ نفس کیسے مرتا ہے؟ نفس کی میں نے بتایا دو کنواں ہیں ویسے، شہویہ اور غضبیہ، لیکن ایک عارف نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی، اسی کو کہا نا تزکیہ نفس. یہ جو سٹیج ہے اس کو تزکیہ، پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرو. تزکیہ کس کا ہے؟ تزکیہ انسان کا تزکیہ نہیں ہے، نفس کا تزکیہ ہے. کہا لیکن نفس، یہ جو تزکیہ نفس ہے، ایک عارف نے اسے تشبیہ دی تزکیہ حیوان سے. حیوان کا تزکیہ کیا ہے؟ دیکھیے حلال گوشت جانور، یہ بکرا، یہ بھیڑ، یہ دمبا، جو بھی ہے یہ حلال گوشت ہے. ابھی بقر عید گزری ہے، چیزیں آپ کے اذہان عالیہ میں تازہ ہوں گی. جب یہ بھیڑ ہے، یہ بکرا، یہ کیا ہے؟ حلال گوشت ہے. لیکن اگر یہ بیمار ہو کے مر جائے، کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اگر کرنٹ لگ کے مر جائے، اگر اس کا جو گردن ہے وہ جھٹکے سے، ایک ہی جھٹکے سے اڑا دی جائے، پشت سے کاٹی جائے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام مراحل پر کیا ہوگا؟ تزکیہ نہیں ہوگا. حلال گوشت ہے لیکن یہ تزکیہ نہیں کہلاتا. تزکیہ کیا ہے؟ کہا تزکیہ کچھ عوامل ہیں جن کو جمع کرنا ہے. پہلا تزکیہ کیا ہے تزکیے میں؟ کہ اس کو پانی پلاؤ. ذبح سے پہلے پانی پلانے کے بعد اس کو قبلہ رخ لگاؤ. تمہارا اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، حیوان کی گردن قبلے کی طرف ہو. اب یہ شرعی مسئلہ ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا. ذبح شرعی کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی چھری، وہ حتمن لوہے کی ہونی چاہیے. عید پر بعض لوگوں کے حال ذرا حواس بجا نہیں ہوتے، اس نے چھری مانگی قصائی نے، آپ نے لے جا کے سٹیل کی دے دی، اس نے ذبح کر دیا. سٹیل کی چھری سے ہوا و ذبیحہ اشکال ہے. سٹیل کی چھری سے اکثر فقہا نے کہا کہ اشکال ہے. لہذا ذبح کے لیے بعد میں جو مرضی استعمال کریں، آپ جو مرضی اوزار استعمال کریں، لیکن ذبح کے لیے لوہا استعمال کرنا ضروری. چھری لوہے کی ہونی چاہیے، اسٹیل کی نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں بیٹھا رہے. خوب، لوہے کی تیز چھری سے کیا کیا؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نے گردن پر چھری پھیری. اب فرماتے ہیں کہ پے در پے چار رگے کٹنی چاہیے، حیوان کی پے در پے چار رگے کٹنی چاہیے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. چار رگیں کون سی ہیں؟ دو خون کی رگیں ہیں، ایک سانس کی ہے اور ایک خوراک کی ہے. یہ چار رگے کٹیں گی تو حیوان کا تزکیہ ہو جائے گا. کہ اسی طرح سے نفس کا اگر تزکیہ کرنا ہے تو نفس کی چار رگیں ہیں، ان چار رگوں کو کاٹ لو، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. پہلی رگ نفس کی کہاں؟ نفس کی پہلی رگ ہے رگ بخل، کنجوسی۔ کنجوسی کی رگ کاٹو گے سخاوت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری رگ فرمایا رگ جبن ہے، جبن یعنی بزدلی، بزدلی کی رگ کاٹو گے شجاعت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری رگ رگ ظلم ہے، رگ ظلم کاٹو گے عدالت پیدا ہو جائے گی۔ چوتھی رگ رگ شہوت ہے، اسے کاٹو گے عصمت پیدا ہو جائے گی۔ پس جو صاحب سخاوت ہو، شجاعت ہو، عدالت اور عصمت ہو، اس کا نفس مر چکا ہوتا ہے۔ جو فرمایا آپ نے کیا ہے یہاں پر سلسلہ، کہ یہی اب اس کو بلکس لیں اسی اسٹیج پہ جہاں ہم تھے، یہی سارا کچھ کیا ہے؟ یہ نفس کے غذا ہیں، نفس ان کو طلب کرتا رہتا ہے۔ تو جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے نفس کو تربیت کر کے، یہ بھی ایک لفظ ہے، اس پہ بھی غور کیجئے گا، عرفان اور تشیع کا جو مسلک ہے وہ تربیت نفس کا ہے۔ ہمارے مقابلے پر ایک اور مسلک ہے جو صوفیہ کہلاتا ہے۔ صوفیہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے، اس دور میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں سے دین کو خطرہ ہے۔ پر یہ جو صوفیہ کرام کہا جاتا ہے عزیزوں، یہ صوفیہ نہیں ہیں، ان میں سے اکثر عرفا ہیں، اولیاء الہی ہیں، جن میں سے اکثر شیعہ ہیں، امام زادے ہیں۔ امام زادوں کی کیسے تکریم کرنی چاہیے، یہ آج ایران میں جا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کس طرح سے امام زادوں کا، اور جو قوم امام زادوں کا احترام کرتی ہیں، دیکھیے انقلاب کو آئے ہوئے 37 سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ، یہ پہلا انقلاب ہے جس نے 32 سال کے لائن کو کراس کیا۔ یہ بھی کچھ بحثیں کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ، یہ انقلاب کسے کہتے ہیں، دنیا میں کون کون سے انقلاب آئے۔ یہ وہ واحد انقلاب ہے جس نے 32 سال کی لائن کو کراس کیا ہے۔ اس انقلاب نے آنے کے بعد سے آج تک جتنا تکریم امام زادوں کی ہے، وہ آج جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پورے ایران میں۔ عبداللہ شاہ غازی امام زادے ہیں، لال شہباز قلندر امام زادے ہیں، ان کی زیارتوں کا ثواب ہے، ان کی تکریم کرنا ثواب ہے، ان کے روزوں کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، کبھی فرصت ملی انشاءاللہ ولایت کی بحث میں تفصیل عرض کروں گا ولایت کے کیا کیا مقام ہیں۔ اذان محترم، ابھی بحث کہاں ہے ہماری؟ ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کو مار دیں، اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ نفس کی غذا کیا ہے؟ یہ نفس کی غذائیں ہیں، نفس ان کو طلب کرتا ہے، اور انسان تربیت کے ذریعے سے، تربیت نفس کے ذریعے سے، صوفیہ میں کیا ہے؟ تذلیل نفس، وہ کہتے ہیں نفس کو ذلیل کرو۔ نفس، جس نفس کی عزت نہ ہو وہ کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے امام نے کیا فرمایا کہ میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک عزت باقی رہے گی ظالم کے سامنے سر اٹھایا جا سکتا ہے، جب ذلت آ جاتی ہے تو پھر ظالم کے سامنے سر۔ اسی وجہ سے اس مسلک کو پورے طول تاریخ میں لے کر آج تک یہ مسلک حکومت، ظالم حکومتوں کے لیے بہترین مسلک رہا ہے، اسی لیے اتنا پھیلا پھلا، اور اسی کی بار انشاءاللہ کبھی فرصت ملی عرض کروں گا۔ اذان محترم، تربیت نفس کے ذریعے سے اب کیا ہوتا ہے؟ جب نفس مرتا ہے، نفس پر موت آتی ہے، اب نفس کی موت اختیاری موت ہے، نفس کی موت اختیاری موت ہے۔ اس کے کچھ درجات ہیں، وہ میں اپنی اس بحث میں آج شامل نہیں کروں گا، ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں ان مباحث کو اب کھولوں گا تو پھر تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی، اور وہ اس کے لیے کم از کم کچھ نشستیں درکار ہیں۔ اس کے کچھ مراحل ہیں نفس کی موت کے، صرف اشارہ کروں تاکہ آپ کے اذہانے میں، عالیہ میں رہے۔ اختیاری موت یا الموت الابیض، سفید موت ہوتی ہے، یا الموت الاخضر، سبز موت ہوتی ہے، یا الموت الاحمر، سرخ موت ہوتی ہے، یا الموت الاسود ہوتی ہے، سیاہ موت ہوتی ہے۔ اس کو صرف اپنے ذہن میں رکھیے گا، کبھی فرصت ملی تو پھر عرض کروں گا، کبھی انشاءاللہ، کیونکہ طولانی موضوعات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے مقدمات چاہیے، عرض کروں گا۔ اختیاری موت کے درجات ہیں یہ، لیکن کیا ہے؟ یہ انسان کے اختیار میں، تربیت کر کے انسان اپنے نفس کو مار، اب جب نفس کو مارے گا تو روح زندہ ہو جائے گی۔ اب روح زندہ ہے یا نہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو روح زندہ ہے یا نہیں یہ اثر سے معلوم ہوگا. کس سے معلوم ہوگا؟ اثر سے. اگر روح سے موت کا اثر آ رہا ہے تو اس کا مطلب روح مر چکی ہے. اگر روح سے حیات کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روح زندہ ہوگی. اب اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ اگر شے زندہ ہو تو اپنی غذا کو طلب کرتی ہے. اگر روح زندہ ہو تو پھر اپنی غذا کو طلب کرے گی, اپنی غذا کو طلب کرے گی. لیکن کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں عزیزوں جو مر جاتی ہیں, یہ غذا کو طلب نہیں کرتی. یعنی کیا؟ نہ یہ علم کو طلب کرتی ہیں, نہ یہ طلب حق کرتی ہیں, نہ یہ طلب عرفان کرتی ہیں. یہ کبھی بھی ان پر نہ علم نہ دلیل, حتیٰ اتنے مر جاتے ہیں یہ, اتنے مر جاتے ہیں یہ کہ نبی کے ہاتھ پر کنکر کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. اتنے مر جاتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں لیکن ان بدبختوں کی زبان سے کلمہ جاری نہیں. کیوں نہیں جاری ہوتا؟ اس لیے کہ یہ روحیں مر چکی ہیں. اور مرتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا نفس ان کی روح پر پوری طرح سے غالب آ چکا ہوتا ہے. اب وہ کچھ اور اب مباحث ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ جب پوری طرح سے غالب آ جاتا ہے تو یہ اپنی دنیا میں وہ شیطان بن جاتے ہیں کہ جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. یہ وہ شیطان بن جاتے ہیں. دیکھیے اب سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں آخر میں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. پس شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے, انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو یہ وہ شیطان بن جاتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. اب یہ جو شیطان, دیکھیے اب اگر شیطان جب اس کے اوپر پورا نفس اس کا غالب ہو جائے تو روح مر جاتی ہے. روح مر گئی, اب یہ انسانوں کا شیطان بن گیا. تو انسانوں کا شیطان اگر معصوموں کے پاس موجود رہے لیکن اپنے نفاق کو ظاہر نہ کرے تو کوئی نہیں بتلا سکتا کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے, ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب تک شیطان, یہ جن شیطان جو ہمارا اور آپ کا جانا پہچانا شیطان ہے ہم کہتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم کیا ہے کہ یہ ہے کون, کام کیسے کرتا ہے, اس کی اولاد کیا ہوتی ہے, اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, کتنا جانتے ہیں ہم اسے؟ نہیں جانتے. لیکن بہرحال ہمارا اور آپ کا جانا پہچانا شیطان, کیا یہ فرشتوں کی صفوں میں موجود نہیں تھا؟ تھا نا. تو جب تک اس نے اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کیا تھا, کسی نے پہچانا؟ کسی نے نہیں پہچانا. پس شیطان اگر معصوم کے ساتھ رہے اور اپنے نفاق کو ظاہر نہ کرے تو لوگ پہچان نہیں پاتے. پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے. امتحان کے وقت میں پتہ لگتا ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے. تو اگر جن ہو اور فرشتوں کی صف میں ہو تب بھی نہیں پہچانا جائے گا, انسان ہو اور معصومین کے درمیان پایا جاتا ہو, ان کے ارد گرد موجود ہو, نبی کے ساتھ ہو, امام کے ساتھ ہو, تو جب تک اپنے نفاق کو نہیں ظاہر کرے گا کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ یہ شیطان ہے یا نہیں؟ بہرحال اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. بس دیکھیے کیا ہوتا ہے, یہ روحیں مر جاتی ہیں. اب یہ روحیں مردہ, ان کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا, یہ طلب غذا بند کر دیتی ہیں. لیکن کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں عزیزوں جو کومے میں ہوتی ہیں. یہ روحیں کومے میں, ان کو دلیل سے بات نہیں سمجھ میں آتی. آپ ان کو دلیل کے ذریعے سے نہیں سمجھ, کیوں؟ کومے میں ہیں. اب قومے میں پڑے ہوئے مریض کو غذا فورس کے ذریعے سے دی جاتی ہے, زبردستی اس کو زندہ رکھا جاتا ہے. تو جیسے اس کو فورسفلی زندہ رکھا جاتا ہے, زبردستی زندہ رکھا جاتا ہے, ان روحوں کو بھی فورسفلی زور زبردستی سے زندہ رکھا جاتا ہے. ان کو بھی ایک ڈرپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈرپ لگی رہے اور ان تک, ان کے پاس تک پہنچتا رہے دین, یہ زندہ رہیں کسی طرح سے. یہ جو قومے میں روحیں ہوتی ہیں عزیزوں, یہ مستضعفین کی ہوتی ہیں. مستضعفین, اب آپ نے اپنے اطراف میں دیکھا ہوگا بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں, ذہن کمزور ہوتا ہے, آپ ان کو جتنا مرضی دلیل دے دیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ ذہنی طور پہ, علمی طور پہ, تربیتی اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں, مستضعف ہوتے ہیں. بعض خواتین, بعض بچے, بعض جوان, بعض مرد ہوتے ہیں, یہ مستضعفین ہیں, ان کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی. جن کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی, معجزہ اور کرامت ان لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے. معجزہ اور کرامت اسی ڈرپ کی طرح سے ہوتا ہے جو اس قومے کے مریض کو زندہ رکھتا ہے. معجزہ اور کرامت مستضعفین کے لیے ہیں, پس جن کی روحیں بیدار ہوں، جن کی روحیں زندہ ہوں، صحت مند ہوں، ان کو معجزے اور کرامت کی احتیاج نہیں ہوتی، ان کے لیے معجزہ اور کرامت نہیں ہوتا. معجزہ اور کرامت ہوتا ہے بیمار روحوں کے لیے، قومے میں پڑی ہوئی روحوں کے لیے، کہ یہ معجزہ دیکھتے ہیں اور یہ دین کے نزدیک آ جاتے ہیں. اسی معجزے اور کرامت کے ذریعے سے یہ دین سے منسلک رہتے ہیں. اس سے یہ ان کے لیے ہوتا ہے معجزہ اور کرامت، زندہ روحوں کے لیے نہیں ہوتا. زندہ روح دلیل سے پہچان جاتی ہے حق کس طرف ہے. اور پھر اب زندہ روحوں میں بیدار، جس طرح سے بدن بیدار ہوتا ہے، بعض بدن صحت مند ہوتے ہیں، بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ غذا طلب نہیں کرتے، سست و کاہل ہوتے ہیں. جیسے میں ہوں، میں موٹا ہو گیا، کیوں؟ سست و کاہل آدمی ہوں، تو جب نہیں کھاؤں گا، ایکسرسائز نہیں کروں گا، اپنے آپ کو سالم نہیں رکھوں گا، تو میرا بدن آہستہ آہستہ غذا مانگنا کم کر دے گا، میں سست و کاہل ہو جاؤں گا. لیکن جو چست ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، چاقو چوبند ہوتے ہیں، خصوصاً بچے ہمارے، ہر چار گھنٹے کے بعد آ کے کہہ رہے ہیں امی کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے، باجی کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بدن زندہ ہے، ان کا بدن نشو نما کر رہا ہے، حالت رشد میں ہے، کمال کی طرف جا رہا ہے. جب بدن کمال کی طرف جا رہا ہے تو ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے، اس کو اپنی غذا چاہیے. ایسی ہی کچھ روحیں بیدار ہوتی ہیں، چاقو چوبند ہوتی ہیں، ان کو رشد اور کمال کے مرحلے میں ہوتی ہیں، ہر مرحلے میں کمال چاہیے، ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد غذا چاہیے. تو پھر وہ غذا کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ غذا کے پیچھے جاتے ہیں. وہ غذا کا انتظار نہیں کرتے بلکہ غذا کے پیچھے جاتے ہیں. اور ایسی روحوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چہرے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. اسی لیے جناب ابو ذر، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، جناب ابو ذر خدا کی طرف متوجہ ہیں، علم کو طلب کر رہے ہیں، حق کو طلب کر رہے ہیں. جیسے ہی پیغمبر اکرم کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی. جناب سلیمان، روح بے چین ہے، وہاں سے چلی ہے، کہاں سے؟ فارس سے چلی ہے، حقیقت کو ڈھونڈ رہی ہے، علم کو ڈھونڈ رہی ہے، حق کو طلب کر رہی ہے. جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، دلیل نہیں مانگی، کلمہ پڑھا ہے. اسی طرح کی روح میسا میں تم مار کی ہے. تو یہ زندہ روحیں ہوتی ہیں عزیزوں، جو طلب حق اس طرح سے کرتی ہیں کہ حق خود ان تک پہنچ جاتا ہے. خود حق ان تک پہنچ جاتا ہے عزیزوں. پس رزق کا طلب کرنا حیات کی دلیل ہے. اب پروردگار فرما رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے لیے مت سوچنا کہ یہ کیا ہیں، مردہ کیوں؟ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو جو رزق لے رہا ہے وہ زندہ ہے. جو رزق لے رہا ہے، جو رزق لے رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اب کس نوع کا رزق لیتے ہیں اور اس رزق کا کیا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کون سا رزق ہے جو شہداء لیتے ہیں. پس زندگی، اب فرمایا، اسی لیے فرمایا ضد الحیات، موت ضد حیات ہے. پس جہاں جہاں موت کے آثار نہ دکھائی دیں، وہاں وہاں حیات موجود ہے. حیات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جہاں 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 حیات کے آثار ہوں، وہاں موت نہیں ہے، ضد ہے نا. اور جہاں جہاں حیات، موت کے آثار نظر آئے، وہاں حیات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو علماء کی باتیں سننا چھوڑ دے، من لم یستمع حدیث العالم، جو کوئی عالم کی بات سننا چھوڑ دے، کہ استماع، سماع، ہر آواز کان میں پڑ رہی ہے آپ نہیں سن رہے، اسے سماع کہتے ہیں. استماع کیا ہے؟ کان لگا کر سننا. اسی طرح سے قرآن میں کیا ہے کہ قرآن کے لیے استماع کا لفظ ہے، قرآن کو سنوں. ایسا نہیں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، کان پہ آواز پڑ رہی نہیں، کہا قرآن سنو، غور سے سنو قرآن کو. اسی طرح فرمایا کہ جو عالم کی بات سننا چھوڑ دیں، ماں کا عقل ہو، اس کی عقل مر جاتی ہے. بس اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کسی کی عقل زندہ ہے، تو یہ دیکھو کہ عالم کی بات سن رہا ہے. جو عالم کی بات سننا چھوڑ دے، یہ جان لو کہ یہ اس کی عقل مر گئی ہے. جس کی عقل مر جائے، اس کی روح مر جاتی ہے. تو پھر امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ تمہیں زندہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ مر چکے ہیں. دو مرحلے عزیزوں رہ گئے ہیں جن کو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تمام کروں گا. اب آثار حیات و موت سمجھ میں آ گیا؟ موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں؟ کیا کوئی حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ جو شعور میں نہ آئے؟ ایک مرحلہ. اور یہ کہ شہداء کون سا رزق پاتے ہیں اور اس رزق کا کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسیران کربلا کا قافلہ عزیزوں اس منزل میں داخل ہو رہا ہے، اس منزل میں داخل ہو رہا ہے کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ میں کسی نے یہ سوال کیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری ہے؟ میرے مولا نے سر کو جھکا کر تین بار کہا ہے الشام الشام. خدا جانے شام میں کون سی مصیبت. شاید پوچھنے والے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کربلا میں میرا مولا موجود تھا، بیمار تھا، لیکن جب ہوش میں آتا کوئی نہ کوئی خبر میرے مولا کا انتظار کر رہی ہے. اب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، اب مسلم ابن اوسجا شہید ہو، اب سارے انصار مارے گئے، اب علی اکبر شہید ہو گئے، اب قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اب اون محمد چلے گئے. زیادہ تو سوچو تو صحیح، جب جناب سجاد کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ اب تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی حتیٰ وقت آیا ہے کربلا کہ جب کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا ہے اور آواز دے رہا تھا منادی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، بی اماں دروازے خیمے کے پردے سے خیمے کے دروازے سے پردے کو ہٹا دیجیے، بی اماں خیمے کے دروازے سے پردے کو ہٹا دیجئے. جناب زینب نے پردے کو کنار کیا، سید سجاد کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. حضرتارو کیا کوفے میں کم مصیبتیں آئیں؟ ابن زیاد کے دربار میں روایت ملتی ہے، ایک نہیں ہے، کئی روایتیں ہیں جن کو شیخ عباس نے اپنی نفس المحموم میں لکھا کہ ایک سونے کے تشت میں اس کے سامنے سر حسین کو لا کر رکھا. سونے کے تشت میں لا کر رکھا گیا، اس ملعون کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، جس لکڑی سے یہ سر امام حسین کی بے حرمتی کر رہا ہے. سر بریدہ ہے، تشت میں رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ملعون کہہ رہا ہے حسین تیرے دانت کتنے پیارے ہیں، تیرے دانت کتنے حسین ہیں، اور جب چوب سے ضربت لگائی ہے اس ملعون تو سید سجاد اپنی جگہ پہ تڑپ گئے ہیں. دربار میں بیٹھے ہوا انس ابن مالک ایک مرتبہ کھڑا ہو، صحابی رسول ہے، کہتا ہے ملعون تجھے معلوم ہے جس ہونٹوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے ان ہونٹوں کو پیغمبر کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب صحابی کا یہ عالم ہے تو سید سجاد کا کیا عالم ہوگا؟ جب میرے مولا نے للکارا ہے تو کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں. کہا میں نے تو سنا ہے کہ علی ابن الحسین کو مار دیا گیا. کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. کہا اسے بھی قتل کر دو. جب اس کو قتل کرنے کے لیے جلاد بڑھا تو راوی کہتا ہے ابھی تک بیویوں کے حلقے میں گھری ہوئی ایک بیوی جو ابھی تک بیویوں کے حلقے میں گھری ہوئی تھی اس نے مرتبہ حلقے کو توڑا, سید سجاد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. کہا خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے پر کسی نے نگاہ, مگر ازادارو پھر بھی سید سجاد کوفے کا نام نہیں لے رہے تو خدا جانے شام میں سید سجاد پر کیا گزری. تو میرے مولا سے پوچھا مولا کیا ہوا تھا شام میں؟ کہا ارے ہمیں شام کے بازار کے باہر روک دیا گیا کہ رک جاؤ, پہلے شام کے بازار کو سجا لیں, آرائش کر لیں, ارے اس کے بعد لے جایا جائے گا. اور پہلے ہمیں یہودیوں کے اس محلے سے لے جایا گیا کہ جو خیبر کے بھاگے ہوئے تھے. اب جب اعلان ہوا کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں, ارے کوئی پتھر لے کر آ گیا, کوئی ابلتا ہوا پانی لے کر آ گیا, ارے کسی نے ہم پر آگ پھینکی, ارے آگ کا شعلہ میرے سر پہ امامے پر آیا, امامے کو جلایا میرے سر پر آ گیا, مگر میرے ہاتھ بند ہیں, ارے میرا سر جلتا رہا.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بار الہ ہمارے اس مختصر سے بات کرنے بار رحم قبول منصور فرما. بار الہ حق بیمار کربلا جتنے بھی بیمار ہیں خصوصاً جن لوگوں نے کہا ہے, جو میرا بیمار مورد نظر ہے, جنہوں نے نہیں کہا, بار الہ تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے سے شفا کامل عطا. تمام اسیران بے گناہ خصوصاً ملت جعفریہ کے جو اسیران ہیں, اسیران کربلا کے صدقے سے ان کو رہائے عنایت فرما. بار الہ بحق مصائب شہداء و اسیران کربلا شایان حیدر کرار کے جو جو مصیبت و پریشانیاں ان کو برطرف فرما. اور بار الہ بحق شہداء و اسیران کربلا ہماری سب سے بڑی مصیبت ہمارے امام الکرمان علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کو تمام فرما, ظہور کا تعجیل فرما. بار الہ بحق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام عزاداران سید الشہداء عزادار سید الشہداء تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بحق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہجان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں, بار الہ ان کے اپنے زمان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور, مشکلات کو آسان, دعاؤں کو مستجاب فرما. جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام مراجع عظام علماء کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بحق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما.